بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 جون 2009 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حزب اللہ کے افراد کون کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم سورة مائدة کی 8ویں رکوع کی چند آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. جو مستقل نمازی ہیں اس مسجد کے انہیں معلوم ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے شریعت کی اہمیت، نفاذ شریعت کی ضرورت اور نفاذ شریعت نہ کرنے کی صورت میں ہمارا جرم کتنا بڑا ہے اللہ کی نگاہ میں، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اور اس میں اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے. سورۃ المائدہ کا مطالعہ کر رہے تھے جستہ جستہ. پہلے رکوع کی تو ایک آیت کا حوالہ دیا تھا جس میں اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اب شریعت بھی مکمل ہو گئی، دین کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. شریعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کا ضابطہ اور قانون. یہ زمین اللہ کی ہے، اس کے لیے قانون بھی اللہ ہی نے وضع فرمایا ہے اور اس کے بندوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اسی قانون پر عمل کریں، اسی کو نافذ کریں. یا تو یہ کہیے کہ ہاں زمین کسی اور نے پیدا کی ہے، اللہ کی نہیں ہے، اس کا خالق و مالک کوئی اور ہے. اسے جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگانے والوں نے زمین کو تخلیق کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر ان کا حق ہے. یا تو یہ ثابت ہو جائے، لیکن جب زمین اللہ کی ہے اور قانون اس نے عطا کر دیا اور مکمل ضابطہ حیات، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا نظام اطاعت پورا کا پورا دے دیا اللہ نے، پورا دستور، پورا قانون، پورا ضابطہ حیات ہر اعتبار سے مکمل. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت ہدایت کی بھی تکمیل فرما دی. وہ نعمت ہدایت کے جو آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اس کے کیا تقاضے ہیں؟ وہ بھی ہر اعتبار سے واضح کر دیے، مکمل کر دیے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین، بطور نظام زندگی اب پسند کر لیا، اور یہی اللہ کی نگاہ میں اب مقبول دین ہے، منظور شدہ دین اللہ کی طرف سے یہی ہے. آیت کے اندر بڑی بشارت ہے، نوید ہے، دین کی تکمیل کا ذکر ہے، اور یہ سعادت کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ امت مسلمہ کو، کہ ان کے عطا ہوا. تو بس اس طرح خوشیاں منائیں، جشن منائیں، چراغاں کریں، اور اس دین کو سنبھال کر، لپیٹ کر، اٹھا کر اوپر جزدان میں رکھ دیں، اور غیر عمدہ کے قانون کو قبول کر لیں، باطل نظام کی چھتری تلے جو ہے آرام سے لمبی تان کے سوئیں. اللہ کا قانون پامال ہوتا ہے، ہوتا رہے، اس سے غزے بسر کر لیں. اللہ کے دیے ہوئے نظام اطاعت، اس کے دستور کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، بکھیری جاتی رہیں. مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ دین نافذ نہیں کرتے تو کہاں کھڑے ہو؟ وہ بات آئی ہے اور بار بار آئی ہے، چونکہ بہت اہم ہے. تو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ دین و شریعت عطا ہوئی ہے اس لیے کہ اس پر عمل کرو، اس کو قائم کرو، اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں ہوتے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں. یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. یہ خوب ماننا ہے بھائی، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ تو بغاوت ہے اللہ سے، یہ ماننا نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ اصل میں خود فریبی کا شکار ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بات کہتی ہے، مضمون ہے جو بہت اہم ہے، اور آج کے اس خاص پس منظر میں چونکہ یہ سوالات اٹھے، نفاذ شریعت، کس کی شریعت ہے، کیا وہ ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے. خامخواہ کچھ لوگ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، ناجائز مطالبہ ہے، غلط مطالبہ ہے، بے بنیاد مطالبہ ہے، کیا ہے؟ اور اگر جائز ہے اور جائز ہی نہیں ہے، ہمارا اولین فریضہ ہے کہ شریعت کو نافذ کریں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور جو نافذ نہیں کر رہے، جو اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے، وہ اللہ کی نگاہ میں کس جگہ پر ہیں؟ یہ ساری چیزیں قرآن نے واضح کر دی ہیں کھول کر. اور اسی اعتبار سے سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع کا ہم نے مکمل مطالعہ کیا، اور پھر آٹھواں رکوع بھی اسی کے تسلسل میں، اس لیے کہ چھٹے ساتویں رکوع میں ذکر ہے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس پہ بھی ہدایت تھی، شریعت تھی، اللہ نے اپنا ضابطہ اس پہ بھی عطا کیا تھا. فیہا ہدن و نور، انجیل کا بھی ذکر آیا، اور جو سچے اہل کتاب تھے وہ اللہ کی کتاب، اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے. پھر ذکر آیا کہ اے نبی، اب آپ کو ہم نے وہ کتاب اور شریعت عطا کی ہے، مکمل ضابطہ حیات، اب کسی کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائیے، اب اس کے مطابق فیصلے کیجیے، اسی کو امپلیمنٹ کیجیے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہود جو ہے وہ کوئی پروپیگنڈے کا، مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیں گے. وہ کر رہے تھے، کرتے رہنے دیجیے انہیں، کسی کے پریشر کو قبول نہ کیجیے، کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اللہ کے قانون کو نافذ کیجیے سیدھا سیدھا. اور یہ شریعت عطا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اس امت کے ذمہ ہے کہ اب اس کو قائم رکھو. ان اقیم الدین، دین کو قائم رکھو. اور اگر کہیں مسلمان ہیں اور دین قائم نہیں ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرے، اس کے قانون کو امپلیمنٹ کرے، جس کو مانتے ہو، جس کو رب مانتے ہو، اس رب کے قانون کو نافذ کرو. اگر واقعی اللہ کی وفادار ہو، ماننے والے ہو. چنانچہ اگلے رکوع میں یہ بات آئی، اور اگرچہ وہ آیت جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی سابقہ مضمون سے تعلق نہیں ہے، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے. یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف ترجمہ کروں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا، بعضہم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے تمہارے خلاف. یعنی تم شاید سمجھ رہے ہوگے کہ یہود و نصارہ تمہارے سب سے قریب ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، یہ بھی رسولوں کو ماننے والے ہیں، یہ بھی آخرت کے قائل ہیں، ان سے ہی دوستی کی جائے، ان سے قریبی تعلقات قائم کیا جائے، ان میں اور تمہارے درمیان تو شاید کوئی فصل بہت تھوڑا سا ہے، لیکن حقیقت جان لو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. دیکھیے تورات کو بھی قرآن مجید نے سرٹیفائی کیا کہ ہاں وہ اللہ کی کتاب تھی، ورنہ جو کتاب اس وقت تورات کے نام سے موجود ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو جو تحریفات ہو چکی ہیں کوئی شخص یقین نہیں کرے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا حلیہ بگاڑا جا چکا تھی لیکن بعد میں تحریف ہو گئی. بہت عرصے تک تو وہ غائب رہی ہے، بعد میں حافظے سے لکھی گئی اور منمانی تعبیرات اس کے اندر کر کے جو ہے اس کی حلیہ بگاڑا گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن وہ واقعی اللہ کی کتاب تھی، نازل شدہ تھی، سرٹیفکیشن مل گئی اور مسلمانوں کا اس پر بھی ایمان ہے اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی. اور اس میں اس وقت جو تعلیمات ہیں، جو کچھ تفصیلات ہیں، جو قرآن سے متصادم نہ ہو وہ صحیح ہے، ان کو مان لو، وہاں وہ تحریف سے بچ گئی. لیکن معیار حق اب قرآن ہے، اس کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا تورات اور انجیل کو. جو تورات سے جو بات قرآن سے کنٹرڈکٹ کرے گی وہ غلط ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ محرف شدہ ہے، تحریف شدہ ہے. اور یہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے اہل کتاب یہود، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کے پیروکار بھی، ان کو ماننے والے بھی ایک دور میں اس زمین پر گویا اللہ کی نمائندہ امت رہے. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، قلبی تعلق، ان پر اعتماد، ان سے دلی محبت، یہ ہرگز نہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، بلکہ فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا، جو ان سے کوئی وہ امیدیں وابستہ کرے گا اور ان سے دوستی کے تعلقات رکھے گا، ان پر ڈیپینڈ کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، پھر اللہ کی نگاہ میں وہ یہود و نصارہ میں اس کا شمار ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تورات اللہ کی کتاب، یہود ایک وقت میں اللہ کی نمائندہ امت، لیکن آج وہ کیا ہیں؟ مغضوب علیہم. سورہ فاتحہ میں جو الفاظ آئے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہے، جو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں اور چلتے رہے ہیں، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور مفسرین کے نزدیک اجماع ہے اس پر، سے مراد یہود ہیں. ہدایت ان کو بھی ملی تھی، کتاب ہدایت تورات، لیکن ہدایت ملنے کے بعد نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، تکبر اور حسد کی وجہ سے، اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں. لہذا رادہ درگاہ ہے، مغضوب علیہ، ان کے جرائم کی لمبی فہرست قرآن نے دی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں. بار کیا وہ جو بھی ہیں, یعنی میں پھر اس کا ارادہ کر رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی ہے. یہود واقعی زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے, لیکن آج کیا ہیں؟ آج مغضوب علیہم ہیں, آج وہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں زمین پر. یہ فیکٹس ہے, یہ فیکٹس ہے. اس وقت بھی دعوت دے دی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ, قرآن پر ایمان لے آؤ, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت, دامن رحمت میں جگہ دے گا, تمہاری تمام سابقہ غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دے گا, خطاؤں کو معاف کر دے گا. لیکن اب اگر واقعی اللہ کو مانتے, اسی اللہ کو جس نے تورات نازل کی تھی, جس نے حضرت موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا, اسی اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, مانو ہی نہیں, نہیں مانا حسد اور تکبر کی وجہ سے, تو وہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں. اور قرآن میں دو جگہ کہہ دیا گیا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ مسلسل سازشیں کرتے ہیں, کرتے رہیں گے اللہ کے دین کو, اس چراغ کو گل کرنے کے لیے. واللہ متم نوری, یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ سابقہ شریعت کے حامل وہ ہیں, انبیاء کو ماننے والے وہ ہیں, لیکن اب اللہ ہی کے ایک رسول کو اور اللہ کی دی ہوئی ایک شریعت کو نہ صرف یہ کہ مان نہیں رہے بلکہ اس کے سب سے بڑے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے اور اس چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں. یہی معاملہ یہ کہ نصارہ بھی ان کے ساتھ ہیں, بعضہم اولیاء بعض, اس وقت صرف مسلمان دشمنی میں ساتھ ہو جایا کرتے تھے, ویسے آپس میں بڑے دشمن تھے, آج وہ دشمنیاں ختم ہو چکی ہیں, اب ایک ہو چکی ہیں, یک جان دو قالب. اور یہی اس شریعت کے راستے میں اور اللہ کے دین کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, لہٰذا ان پر ڈیپینڈ نہ کرنا, ان سے دوستی نہ رکھنا. یہ وہ آیات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کا ترجمہ کر کے اب میں اگلی تین آیات کی طرف آؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا, بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, خوش پناہ ہیں, مددگار ہیں, اور خاص طور پر اسلام کی مخالفت میں ایک ہے. ومن یتولہم منکم فانہ منہم, جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا, اللہ تعالیٰ کی اس واضح ہدایت کے باوجود, اس حکم کے باوجود, پھر بھی ان سے دوستیوں کے رشتے جو ہے گانٹے گا, فإنه منهم, تو یقیناً وہ پھر انہی میں سے ہے, یعنی اللہ کی نگاہ میں اس کا شمار انہی میں سے ہوگا, یہودیوں میں اور نصارہ میں. وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہے میں بڑا مسلمان ہوں. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, جو قرآن کے اتنے واضح حکم اور اتنی واضح تعلیمات کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, اور وہ مرض اصل میں کیا ہے؟ نفاق. یسارعون فیہم, وہ انہی کے اندر دوڑتے ہیں, بھاگ دوڑ ان کی انہی کے اندر ہے, انہی میں گھستے ہیں, انہی کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں. سارے پاپڑ بیل رہے ہیں کہ ہم ان کی گڈ بکس میں رہ سکیں, اس لیے کہ ان کے پاس اس وقت قوت ہے. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہے, مدینہ میں تین قبائل تھے یہود کے, بڑے مضبوط قبائل تھے, بڑے صاحب حیثیت لوگ تھے, مالدار لوگ تھے. ان کے ساتھ محبت دوستی کا تعلق جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بڑے سپورٹ مل جانے والی بات تھی, پروٹیکشن ہے, سپورٹ ہے, آپ کا ایک لیول جو ہے بلند ہو جاتا ہے کہ یہود سرداروں سے, سرداران یہود سے جس کے تعلقات ہوں, تو یہ انہی میں گھستے. یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ, کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی زمانے کی گردش نہ آ جائے, برے حالات نہ آ جائیں, اس وقت حق و باطل کی کشمکش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھی ہیں اور یہود ہیں, یہود اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے در پہ ہیں. نہیں معلوم کہ یہود کس سرور بیٹھے گا, آخری فتح کس کو ہوتی ہے. اسی طرح ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ ان سے وہ قرض لیتے تھے, ساہوکار تھے بڑے بڑے, وہ یہ گردش ایام کی وجہ سے کبھی قرض دینا پڑ جاتا. ظاہر بات ہے کہ وہ سودی قرض تھا, یہود کا تو کام یہی تھا. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کردار وہ ادا کر رہے تھے اس وقت, اس مدینہ کی ریاست کے اندر. لہذا ان سے تعلقات بنا کر رکھو کہ کہیں ہم پر مشکل وقت آ سکتا ہے, مالی پریشانی آ سکتی ہے. تو یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, بالکل یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آج کے حالات کے لیے یہ آیات نازل ہوئی. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح, تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ لے آئے, آخری فیصلہ یعنی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آخری آ جائے, یا کوئی اور فیصلہ اللہ کی طرف سے ایسا آ جائے جس سے مسلمانوں کی حقانیت اور مسلمانوں کا فیصلہ کن ایک مقام ثابت ہو جائے. او امر من عنده فیصبحوا علی ما اصبوا فی انفسهم نادمین, اور پھر جو کچھ اپنے دلوں میں یہ چھپائے ہوئے تھے اس پر انہیں ندامت ہوگی. ادھر بھی تعلقات رکھو, ادھر بھی رکھو, ان سے زیادہ بنا کر رکھو, آگے کی بھی سوچو. ابن کثیر میں یہ روایت آئی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عبادہ بن ثابت ایک انصاری صحابی تھے, انہوں نے ان آیات کو سنا. انہوں نے کہا کہ میرے یہودیوں سے بڑے دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, آج میں ساری دوستیاں ختم کر رہا ہوں. کہ اللہ کا حکم آگے, بات ختم. اسی محفل میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا. فطر الذین فی قلوبهم مرض, جن کے دل میں روگ ہے, بیماری ہے. اس نے کہا نہیں, میں تو بڑا دور اندیش آدمی ہوں, یہ حماقت نہیں کروں گا, پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں آئندہ کے, میں تو ان سے بنا کر ہی رکھوں گا, میں تو تعلقات ختم نہیں کروں گا. یہ دو کردار سامنے آ گئے, ایک مومن کا کردار, ایک منافق کا کردار. حکم اللہ کا ہے, اس کے حوالے سے طرز عمل, اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ تو رئیس المنافقین تھا, اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے, جہنم کا سب ترین عذاب انہیں ہوں گا. ہے مسلمان کہنے کو, اور وہ کون شخص تھا, اس کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی تھی. یہ ہے انجام اس شخص کا. بار کیف یہ کردار جو ہے اس وقت بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے قصبے کھاتے تھے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں تو یقین دلا رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ادھر جا رہے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں ہم تمہارے مفادات, تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں, تمہارے ساتھ ہیں پورے کے پورے. دو حکم سر آنکھوں پر. فاصبحوا حبطت اعمالهم, ان کے تمام اعمال اکارت گئے. بحیثیت مسلمان اگر کبھی نماز پڑھی تھی, کوئی اور کام خیر کا کیا بھی تھا, سب گیا. واسبہو قاسرین, اور ہو گئے یہ خسارہ پانے والوں میں. اب اس سے اگلی آیات ہے تین, اس پر توجہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, فرمایا اہل ایمان, جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے واپس پھر جائے گا, ارتداد کرے گا, تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا, یعنی تمہیں مسترد کر کے جو واپس پھر رہے ہیں, اپنے دین سے واپس لوٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں راندہ درگاہ کر دے گا اور لوگوں کو ہدایت دے دے گا. وہ اللہ کے سچے وفادار ہوں گے, یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرے گا. اذلتن علی المومنین، سچے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم ہوں گے، نرم چارہ ہوں گے، ان کے سامنے بچھنے والے، ان کی خدمت کو سعادت جاننے والے. عزت علی الکافرین، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، کفار ہیں، ان کے مقابلے میں آنی چٹان. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیں گے. اب اس آیت کے اندر جو ارتداد کی بات آئی ہے، ایک ارتداد تو وہ ہے جو قانونی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، اور پچھلی آیات سے لفظ کیا ہے کہ اللہ کے اس واضح حکم کے باوجود بھی یہود و نصارہ سے دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، انہی سے تعلقات ہیں، انہی کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے. ان کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے ایک شخص کہ اپنے دین سے بھی دستبردار ہو جائے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا نا کہ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ان کو راضی کر ہی نہیں سکتے یہود و نصارہ کو. کمپرومائز کرتے 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 جب تک یہاں نہ پہنچ جاؤ کہ پورے طور پر ان کے دین کی اطاعت کرو، ان کے ملت کے پیچھے چلو، اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. مطالبے ان کے بڑھتے رہیں گے، نہیں اور آگے آؤ، اور آگے آؤ. کمپرومائز کے اندر اور آگے بڑھو. تو اس محبت میں ایک آخری انجام تو یہ ہے کہ انسان اپنا دین چھوڑ کر واقعی کفر، یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے. یہ ارتداد حقیقی ہے، قانونی ہے. لیکن ایک ارتداد تو اندر ہو گیا جب اللہ کے اس حکم کے باوجود ان سے دوستی کی پیگیں بڑھانی شروع کی ہے، تو اللہ کی نگاہ میں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّكُمْ مِنْهُمْ، تم بھی پھر انہی میں سے ہو، چاہے زبان سے تم نے ارتداد نہیں کیا، ابھی بھی وقت میں آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو. یہ اصل میں حقیقی دین سے واپس پھرنے کے مترادف ہے، حقیقت کے اعتبار سے کہ اللہ کے ان احکامات کو نظر انداز کر کے پھر انہی کے ساتھ نیگہ بڑھائی جائیں. دوستو، یہ معنوی ارتداد ہے. جیسے منافقین کے بارے میں آیا نا سورہ نساء میں، ان کی کیفیت کا نقشہ کھینچا. ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اکثر منافقین وہ تھے کہ جو اس بات کو سمجھ کر کہ ہاں یہی دین حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، ایمان تو لے آئے، لیکن وہ دوستیاں بھی قائم ہیں یہود و نصارہ سے، ان کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اس کی وجہ سے جہاد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. دین کے مطالبات آتے ہیں، نکلو اللہ کی راہ میں، جان اور مال کھپاؤ، اب دنیا کی محبت آڑے آ رہی ہے. زبان سے تو انہوں نے ارتداد نہیں کیا، کفر دوبارہ کفر میں نہیں گئے، مسلمان ہی رہے اوپر سے قانونی طور پر، لیکن حقیقت کیا تھی؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا، لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا. یہ کفر باطنی ہے. ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوگا مانوں گا، جو رسول کا فرمان ہوگا اس کے پیچھے چلوں گا. لیکن ایمان لانے کے بعد اب ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے، کفر کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، دنیا کی محبت بھی کھینچ رہی ہے، لہذا اللہ کے اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، بہانے تراشنے لگ گئے. جہاد کا موقع آتا ہے تو جی چرانے کے لیے جھوٹا بہانہ کر دیا، اوپر قسم بھی کھا لی کہ اس وقت یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے. یہ مزاج پختہ ہو گیا، یہ اصل میں کفر عملی ہے. ابھی بھی اللہ کو مان رہے ہیں، ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، دل سے آپ کو نبی نہیں مان رہے، صرف زبان سے مان رہے ہیں. جھوٹ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو وہ کفر ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا, ایمان لائے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. ثم آمنوا, پھر کسی وقت پرانی آیات سنی, اس سے پھر جوش جذبہ جاگا, پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی. ثم کفروا, پھر دنیا کی محبت غالب آ گئی, پھر پیچھے ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا, اور پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے. یہ ہے اندر کی کیفیت. ظاہراً وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک عبداللہ ابن ابی کی طرح مسلمان ہے, قانونی مسلمان, اور اندر یہ مارکا جاری ہے حق و باطل کا, خیر و شر کا. اسی طریقے سے یہ ارتداد مانوی ہے کہ اللہ کے اتنے واضح حکم کے باوجود بھی اگر بات نہیں آتی اور یہود و نصارہ سے محبت کی تیگیں بڑھا رہے ہو, تو عملی طور پر تم ارتداد کر چکے ہو. اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کے پیچھے چل پڑے ہو. تو یہ ان لوگوں کو گویا کہ مرتد کہا جا رہا ہے اس معنی میں, مانوی اعتبار سے, کہ جو ان احکامات کو نظر انداز کر کے اور پھر یہود و نصارہ سے محبت کی تیگیں بڑھا دیں. تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, جو اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا, واپس پلٹے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد وہ قانونی ارتداد بھی ہوا, بہت سے لوگ واپس چلے گئے اسلام سے, پھر واپس شرک کے اندر اور کفر کے اندر, اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا. تو وہ ایک ارتداد کی اصل حقیقی شکل آخری درجے کی وہ بھی سامنے آئی, لیکن اس سے پہلے باطنی ارتداد جو ہے وہ تو منافقین کا چل ہی رہا تھا. چنانچہ وہاں بھی ذکر منافقین کا سورہ نساء میں, یہاں بھی منافقین کا. تو فسوف یعتدہ بقوم یحبہم و یحبونہ, تم نے تو اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, لیکن اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا, انہیں توفیق دے گا, انہیں سعادت دے گا, وہ ایمان لائیں گے اور وہ اللہ کے سچے وفادار ہوں گے. اب اللہ کا سچا وفادار کون ہے؟ اور ان آیات کے آخر میں ایک لفظ آ رہا ہے, اولئک حزب اللہ, یہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہے. حزب اللہ, اس کے مقابل میں ایک اور لفظ آیا قرآن میں, وہ کیا ہے؟ حزب الشیطان. ایک شیطان کی پارٹی ہے, ایک اللہ کی پارٹی ہے. اللہ کی پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں ان کی کیا شان ہے, کیا اوصاف ہیں, وہ یہاں پر آ رہے ہیں. سب سے پہلی بات فرمائی, یحبہم و یحبونا, اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت رکھیں گے, یعنی وہ اللہ کے سچے وفادار ہیں. وہ ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبین میں شامل ہیں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے؟ محسنین کو, احسان کرنے والوں کو. اور احسان ہماری دینی اصطلاح میں ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی ذات پر اتنا یقین جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر دیکھ نہیں رہے تو یہ یقین ہر وقت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. ہر دم یہ خیال رہے, ایمان کا یہ لیول. اور جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کے عمل میں نکھار آ جائے گا, وہ ہر کام کرے گا خوبصورتی سے. آپ کو پتا ہو کہ آپ کا باس اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ دفتری کام بھی جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے, اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایٹ لیسٹ چلا گیا تو پھر تو بات اور ہے, وہ کیفیت ہی اور ہوگی. اس وقت فرض شناسی کی اور اپنے کام کو خوبصورت اور بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی. تو یحبہم, اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے گا, اور وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. یا پھر قرآن مجید میں ذکر ہوا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا, فاتبعونی, میرے رستے پر چلو, میری پیروی کرو, مجھے فالو کرو. اتباع رسول، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. تو وہ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سچے وفادار ہیں اور اللہ اور رسول کے سے سچے محبت کرنے والے ہیں، وفاداری اور محبت، اور اللہ ان سے محبت کرے گا اس لیے کہ ان کے کام ایسے ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، لہذا اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، دوسرا بس اہل ایمان کے حق میں بالکل نرم چارہ بچھے ہوئے. اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم. اہل ایمان ان کی خدمت کو وہ سعادت سمجھتے ہیں، ان کی دعائیں لینا ان کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اونچا مقام انتظامی منصب عطا کر دیا ہے تو اپنے سچے جو مسلمان ساتھی ہیں ان کے لیے بالکل بچھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ فرعون کی طرح دب کر کھڑے کہ ہمیں یہ منصب مل گیا ہے اور سارا جبر اور ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، یہ اس کے بالکل برعکس صورت حال. اذلۃن علی المؤمنین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم چارہ، ریشم کی طرح نرم. اور اعزۃن علی الکافرین، ہاں کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، آہنی چٹان کی مانی. آج یہ صورتحال بالکل برعکس ہو چکی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں، جو اس وقت کے سب سے بڑے فرعون اور دجال کے خلاف کھڑا ہوا، جس نے امریکہ کے خلاف اس کی سپریمیسی کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور مسلمان حکمران ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کر رہے ہیں. کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو معلوم ہے ائمت الکفر ہیں، کفر کے امام، فرعون وقت. سب سے بڑے دشمن اسلام دجال کیا ہوگا؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن. تو مسلمانوں پر کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں سارے ریسورسز ہوں گے اور وہ جبرن بھی لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرے گا، منحرف کرے گا. مجھے مانتے ہو یا اللہ کو مانتے ہو؟ اس قرآن پر ایمان ہے یا ہمارے نیو ورلڈ آرڈر کو مانتے ہو؟ پھر وہی ہوں گے جو واقعتاً اللہ پر توکل کرتے ہو، اللہ پر یقین آخری درجے کا ہوگا، وہی جو ہے وہ جو ثابت قدم رہ سکے گا. وقت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں. تو اعزۃن علی المؤمنین، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، جو واقعی اللہ کی پارٹی والے ہیں، حزب اللہ ہیں، وہ تو اہل ایمان کے حق میں بہت نرم چارہ ہیں، ان کے آگے بچھنے والے. لیکن وہی بچھنے والے کفار کے مقابلے میں آنی چٹان. پورا شعر اقبال کا سن لیجئے کہ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. وسط میں اسی قرآن مجید کی اسی حکم اور اسی جو مضمون ہے اس کو اقبال نے اپنے شعر میں مانا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جہاد کون سا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص جہاد کرتا ہے مال غنیمت کے حصول کی خاطر، کوئی اپنی دلیری اور شجاعت کے اظہار کے لیے، کوئی اپنے قبیلے کی عصبیت میں کہ ہمارے قبیلے کی فلاں قبیلے سے دشمنی تھی اور اب جو ہے وہ مسلمان اس قبیلے کے خلاف اقدام کر رہے ہیں تو ہم بھی شامل ہو گئے اس دشمنی کی وجہ سے، ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ تو میں کوئی بھی نہیں. ظاہراً جہاد کر رہے ہیں، لیکن اگر مقصود یہ ہے، نیت یہ ہے، تو ان میں سے کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو جنگ کرتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین وہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے. اور جو اللہ کے دین کے مخالف ہیں ان کے خلاف وہ پنجہ آزمائی کرتا ہے، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، دین حق کو قائم کرنا ہے، صرف وہ ہے مجاہد. یا کوئی حقیقی اسلامی ریاست ہو، اللہ کا دین قائم ہے، ایک مسلمان ریاست ہے، شریعت کو قائم کیا گیا ہے، وہ ایک نمونے کی ریاست ہے، اور اوپر سے کوئی دشمن ہو طاقت حملہ کر دے، اب اس کے دفاع میں جنگ، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ. یہ ہے کہ وہ لوگ جہاد کرنے والے ہیں، وہ ڈرتے نہیں کسی سے، وہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تین اور ساتھ آئے دوبارہ گن لیجیے. سب سے پہلی بات، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی وہ اللہ کے سچے وفادار ہیں اور اللہ کی اس طریقے سے بندگی کر رہے ہیں اور احکامات پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. نمبر دو، مسلمانوں کے آگے بچھنے والے اور کفار کے مقابلے میں انتہائی فولاد ہے مومن، وہ رزم ہے باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہ کردار. اور نمبر تین، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ اقامت دین کے لیے جدوجہد جہاد کرنے والے. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عطا کرے. جن میں یہ اوصاف ہیں، حقیقتاً اللہ کا فضل ان پر ہوا ہے، ان کو اللہ نے چن لیا، یہ حزب اللہ کے ارکان ہیں، فضیلت ان کی ہے. اصل فضل یہ ہے، فضل یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو بے حساب دولت مل گئی ہے اور وہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے. اما کثر و علا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دولت جو بہت زیادہ کثرت سے ہو اور وہ انسان کو غافل کر دے اللہ کی یاد سے، وہ فضل نہیں ہے. پھر فضل یہ اس لیے کہ اصل مقام ان کو ملنے والا ہے، اصل کامیابی ان کو ملنے والی ہے، اصل اعزاز کے لائق یہ لوگ ہوں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اب جو بات اصل مضمون تھا کہ دوستی رکھنی ہے، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھنی، پھر کس کے ساتھ ہو؟ مسلمان کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ قلبی تعلقات کس کے ساتھ ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں، تمہارا دوست حقیقی معنی میں تمہارا کوئی دوست ہے تو وہ اللہ ہے، سب سے بڑا تمہارا سہارا، اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ اہل ایمان جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور زکات کے ادا کرنے والے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ دنیا میں فرعون اور قارون کا نقشہ نہیں پیش کرتے. تمہارے حقیقی دوست دنیا میں اگر کوئی ہیں تو بس یہ ہیں، اللہ، اس کا رسول اور سچے اہل ایمان. سچے اہل ایمان کی جو کو ڈیفائن کیا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز کے قائم رکھنے والے. اور یہ اصل میں ایک سمبل ہے، کیونکہ یہ کہ وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرنے والے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والے ہیں، دونوں لیول پر پورا دین اس کے اندر سمٹ جاتا ہے، جو واقعی اللہ کے دین پر کار بن رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ زبان سے تو اسلام اور ایمان کے دعوے ہیں، اور حال وہ ہے جو اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یا مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. عملاً یہ صورت حال ہے, دعوے میں پیچھے نہیں ہے. عشق رسول کے دعوے ان سے سنیے آپ, ایمان کے دعوے میں وہ سب سے سر پیش پیش, اور عمل یہ نہیں. یہ تمہارے دوست نہیں ہیں جو واقعی اس دین پر عمل کرنے والے ہیں, حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے والے, حقوق العباد کو بھی, جو خود اللہ کے مخلص ہیں, اللہ کے وفادار ہیں, وہی عہد ایمان تمہارے سچے دوست ہو سکتے ہیں, اور کوئی نہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, آخری آیت, اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے اہل ایمان کو دوست رکھے گا, جس کی دوستی کا دائرہ محدود ہے اللہ تک, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور سچے اہل ایمان تک جن کا ذکر ہوا, فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہاں پر ایک بات محذوف ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پارٹی کا حصہ ہے. حزب اللہ کے ارکان, یہ حزب اللہ کے اندر شامل ہیں. باقی کون ہیں؟ باقی شاید اپنے آپ کو حزب اللہ کی پارٹی کا حصہ سمجھ رہے ہوں, لیکن وہ حزب الشیطان کو پروموٹ کر رہے ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, جان لو کہ آخری غلبہ بالآخر کامیابی حزب اللہ ہی کو ملنے والی ہے. یہ ہے وہ تین آیات اس پسمنظر میں, یعنی یہ اللہ کی پارٹی جب اس زمین پر اس کو اقتدار مل جائے گا تو کیا کرے گی؟ اللہ کے دین کو قائم کرے گی, اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گی. جیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نکلے جہاد کرتے ہوئے, ایک طرف سلطنت روم رومن امپائر سے جہاد ہو رہا ہے, دوسری طرف پرشین امپائر سے جہاد ہو رہا ہے, جو جو علاقے فتح کر رہے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو قائم کر رہے ہیں. لو آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہے. کسی ایک شخص کو بھی, جیسے کئی دفعہ میں نے عرض کیا, تلوار کے نوک پر مسلمان نہیں بنایا گیا, یہ دین کا مزاج نہیں ہے, لیکن قوت کے ساتھ باطل نظام کو تختہ الٹ کر اور دین حق کو قائم کیا گیا ہے. وہ اللہ کا دین, اس کی برکات کو دیکھ کر پھر لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے واقعی یہی اصل دین ہے. جب انہیں راستہ ملا, حقیقت آنکھیں ان کی کھل گئیں, وہ اس کو بھی مان لاتے گا. یہی ہے وہ بات جو اس آیت میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی حوالے سے پیشنگوئی فرمائی, خبر دی کہ قیامت سے قبل کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا. جیسے ایک زمانے میں مسلمانوں کی قوت بہت کمزور تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, دوسری طرف پورے عرب کے مشرکین کافر یہودی اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ رومن امپائر بھی جو ہے وہ آ گئی میدان میں, پرشین امپائر بھی آ گئی, لیکن اس وقت بھی غلبہ کس کو ملا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اسی طریقے سے جو آخری دور کی احادیث ہیں, خبریں آئی ہیں جن میں دجالی فتنے کا دور ہوگا, شیطان کو کہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ شیطان کی فتح ہے, پوری دنیا پر اس کا قبضہ. اور ظاہر بات ہے کہ شیطان دشمن کن کا ہے؟ جو اللہ کا وفادار ہے وہی شیطان کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, دشمن اولین. اور مسلمان بہت کمزور ہوں گے, بہت کمزور ہوں گے, تعداد تو بہت ہوگی, دجالی فتنے کے سیلاب میں بھی عظیم اکثریت جو ہے بہ جائے گی. یہ نام کے مسلمان, ہاں وہ جن کے احساس یہاں ہیں, وہ ان کے اندر استقامت رہے, وہ قائم رہیں گے. اور تعداد میں اگرچہ وہ بہت ہی کم ہوں گے, لیکن بالآخر غلبہ اللہ نے ان کو عطا کرنا ہے. وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی صف